بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہم تفسیر کا سلسلہ جو تھا اس کو آج کے لیے موقوف کر کے ذلحجہ کے بارے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد وقت ہوگا تو اس ہفتے انتقال کرنے والوں کا بھی کچھ تذکرہ کر لیں گے، جیسے سوال میں آیا. آج اکثر جگہوں پر ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے، اور مغرب کے وقت اکثر جگہوں پر امید ہے کہ چاند نظر آ جائے گا. سعودی عرب میں بھی چاند، وہاں پہ ذوالقعدہ کی آج 30 تاریخ تھی اور اب مغرب کا وقت ہوا تو وہاں پہ پہلی ذوالحجہ شروع ہوئی، یعنی گویا بدھ کے دن جو ہے پہلی ذوالحجہ ہے، جمعہ کی عید ہوگی، یعنی جمعرات کو یوم عرفہ ہوگا وہاں پہ. اور امریکہ کینیڈا میں بھی، اور میرا خیال ہے تقریباً تمام جگہوں پر ایسا ہی ہوگا، اکثر جگہوں پر، کہ آج چاند نظر آ جائے گا تو بدھ کے دن پہلی ذوالحجہ ہوگی. اس لحاظ سے آج کا دن بہت مناسب ہے کہ اس سلسلے میں کچھ باتیں کر لیں. یہ ذوالحجہ کی جو شروع کی 10 راتیں خاص طور پہ، ویسے تو یہ 4 مہینے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت والا بنایا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور پھر آگے آتا ہے مہینہ رجب. تو یہ مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے ہیں، اور جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی، ان مہینوں کو حرمت والا سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ مشرکین مکہ وغیرہ اور مکہ کے علاوہ باہر کے دوسرے مشرکین، مختلف عرب قبائل ان مہینوں میں جنگ بھی نہیں کیا کرتے تھے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں. اسلام میں پھر وہ حرمت والے مہینوں کی جو جنگ کی جو پابندی تھی وہ تو بعد میں ختم ہو گئی، لیکن بہرحال ان مہینوں کی حرمت اور احترام پھر بھی باقی رہا. رمضان کا مہینہ گزرا، اس کی تو خصوصیات ہوتی ہی ہیں. جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو اس کے بعد شوال کی پہلی تاریخ سے، جو کہ عید کا دن ہے، تو شوال کی پہلی تاریخ سے یہ اشہر حج شروع ہو جاتے ہیں. شوال پورا مہینہ، ذوالقعدہ پورا مہینہ، اور ذوالحجہ کے شروع کے جو 10 دن ہیں، یہ اشہر حج کہلاتے ہیں. اگرچہ ذوالحجہ کا پورا مہینہ حج کے مہینے میں آ جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ 2 مہینے اور ذوالحجہ کے شروع کے دن جو ہیں یہ اشہر حج میں آ جاتے ہیں، اور 3 مہینوں کا اشہر حج کہہ دیا جاتا ہے کہ 3 مہینے اسی میں آ گئے. تو گویا ایک عبادت جو اہم عبادت تھی رمضان کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عید مقرر فرمائی، عید الفطر. اس کے بعد ایک اہم عبادت تھی جو بڑی عبادت ہے، حج. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ حاجیوں کے لیے تو نہیں، جو غیر حجاج ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ مقرر فرمائی. لیکن حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں، ان کے لیے 10, 11, اور 12 ذوالحجہ میں اللہ تعالیٰ نے جانور ذبح کرنے کو فضیلت کا عمل قرار دیا، جیسے قربانی کہتے ہیں. تو یہ ترتیب ہے رمضان. ہم ذرا سا رمضان کے بعد دوسری چیزوں میں لگ گئے، دنیا کی چیزوں میں پھر منہمک ہو گئے، پھر ہمیں دنیا کی مصروفیات نے گھیر لیا، تو اب حج کا وقت قریب آ گیا. جو حج کے لیے جا سکتے ہیں، بہت بڑا انعام ہے. اس سال تو خیر حج موقوف کیا گیا ہے باہر کے لوگوں کے لیے، صرف وہاں کے لوگ، وہ بھی بہت محدود لوگ ہوں گے جو حج کریں گے، لیکن یہ عارضی موقوف ہے. اس کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا کہ یہ عارضی طور پر موقوف ہے. آگے انشاءاللہ حج کا سلسلہ تو چلے گا، اور احادیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اس وقت بھی، یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی حج کا سلسلہ باقی رہے گا. اب یہ دن جو ہے بہرحال اصل بات ہمیں کرنی ہے، آج سے رات سے جو دن شروع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ چاند نظر آ جائے تو اس کے اعتبار سے شروع کے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کے متعلق تذکرہ کرنا ہے کہ ان میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اصل تو وہی ہمارا جو مقصد ہے کہ کون سے اعمال ہیں، کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بالکل اللہ تعالیٰ نے بہت مناسب موقع دیا کہ آج ہی کا یہ وقت طے ہوا کہ بس آج مغرب سے اگر وہ دن شروع ہو جاتے ہیں تو پہلے سے ہم اس کے لیے تیار ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا والفجری وليال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کتنی اہم چیز ہوگی. رمضان کے مہینے کو فضیلت دی گئی ہے، اس کی اپنی جگہ پر فضیلت ہے، لیکن ان دنوں کو جو فضیلت دی گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے لیال عشر 10 راتیں جن کی قسم کھائی ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا. پھر احادیث میں ہم ذرا تذکرہ مختصر پڑھ لیتے ہیں کہ ان راتوں کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے. ایک حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر. اللہ تعالیٰ کو دنوں میں سب سے زیادہ جن دنوں میں عبادت پسند ہے وہ یہ دن ہے، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن. ایک روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے اس لیے اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں، کہ وہ حدیث ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر. اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عظمت والے ایام اور جن میں اللہ کو عمل بہت پسند ہوتا ہے وہ یہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، اس لیے ان دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، تکبیر اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، تحمید الحمدللہ کثرت سے پڑھو. یہ 3 لفظ آپ نے بیان فرمائے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جن کا احادیث میں ذکر ملتا ہے، اس چوتھی کا بھی اضافہ کر لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سبحان اللہ تسبیح ہو گئی، الحمد للہ تحمید ہو گئی، اور لا الہ الا اللہ تحلیل کہلاتا ہے، اور تکبیر اللہ اکبر. یا نمازوں کے بعد جو تکبیر تشریق ہوتی ہیں جو اخیر میں آئیں گی جن کا ذکر میں انشاءاللہ کروں گا، تو وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہے اصل جملہ جس میں تحلیل تکبیر اور تحمید 3 چیزیں آتی ہیں جس کا حدیث میں ذکر آیا، اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر ہو گئی، لا الہ الا اللہ تحلیل ہو گئی، اللہ اکبر وللہ الحمد للہ الحمد تحمید ہو گئی. تو یہ جملہ ہے، یہ کلمہ ہے، یہ تکبیر تشریق ہے جو ان دنوں میں جس کا پڑھنا افضل قرار دیا گیا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. بہرحال یہ ایک اور روایت میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، ما من ایام احب الى اللہ ان يتعبد له فيها من عشر ذی الحجہ. عبادت کرنا جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے وہ یہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں. یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنۃ. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ترمذی کی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس میں کچھ ضعف ہے لیکن ضعیف روایت فضائل میں حجت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس میں ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر فضیلت رکھتا ہے، اور قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر فضیلت رکھتا ہے. ظاہر ہے لیلۃ القدر کا اپنا ایک مقام ہے جو رمضان کے مہینے میں ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اور وہ صحیح روایتوں سے ثابت ہے، قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن ان راتوں میں بھی بڑی فضیلت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے. یہ چند حدیثیں تھیں اس لیے میں نے تذکرہ کر دیا کہ ہمیں اندازہ ہو کہ یہ کون سے دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایک وقت کہ ایک عبادت کا کوئی وقت جاتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری کو عبادت کا موقع عطا فرما دیتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کہ اچھا رمضان کے بعد ذرا غفلت آ گئی, اچھا عبد الحجہ کے 10 دن آ گئے, ان میں پھر روزے رکھ لو, ان میں پھر عبادتیں کر لو, پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو اور اپنا تعلق اللہ سے پھر قوی کر لو. اب یہ دن جائیں گے, اتنے میں محرم آ جائے گا, عاشورہ آ جائے گا, وہاں پھر محرم کی اپنے فضائل. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. پھر اس کے علاوہ تو ہے ہی, ہر رات میں اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھا ہے, جمعہ کی جو اللہ تعالیٰ نے گھڑیاں رکھی ہیں, یہ تمام اپنی جگہ پر, ان کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں. اب بہرحال ان احادیث کے بعد اور قرآنی آیات ذہن میں رکھنے کے بعد, اب ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ اب ہمیں 5 اعمال کا اہتمام کرنا ہے. خاص طور پہ 5 چیزیں ہیں, یاد رکھنے کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ 5 چیزیں ہیں. بعض احادیث ہیں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کوئی بات فرمائی, ارشاد فرمائی, تو فرمایا دیکھو یہ 5 چیزیں یاد رکھ لو, یہ 4 چیزیں یاد رکھ لو. اس میں کیا ہوتا تھا, یاد رکھنے میں سہولت ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں پر بھی 5 چیزیں ہیں, ہم احادیث میں اگر تلاش کریں تو 5 اعمال ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. نمبر 1, جیسے ہم نے یہ آیات پڑھی اور احادیث پڑھی, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمومی اعتبار سے ان ایام میں دن اور راتوں میں عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. ذی الحجہ کی راتیں مغرب سے شروع ہو جائیں گی آج انشاءاللہ, تو یہ مغرب سے لے کر عید کا دن بھی اس میں شامل ہے. اگرچہ عید کا دن روزے کے لیے نہیں ہوتا, لیکن باقی اعمال کے لحاظ سے تو ہے, بڑی فضیلت کا دن ہے. تو یہ دن اور یہ راتیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ ہیں کہ ان میں عمل کیا جائے. تو گویا کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے نوافل ہیں اور تسبیحات ہیں, تلاوت ہے, ان اعمال میں کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہیں تو زندگی میں لانے کی ضرورت ہے, اگر ہیں تو ان میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں کہ کوئی, آج کل تو ہم شاید زیادہ اس مثال کو سمجھ سکیں گے, اگرچہ ہر ایک نہیں لیکن اکثر, کہ کوئی بڑی سی کمپنی ہے, اس میں لوگ کام کرتے ہیں اور اس کے جو ذمہ دار ہے, جو بڑا ہے, جو مینیجر ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں ان دنوں میں 2 دن ہیں, 1 دن ہے, یا 10 ایک ہفتہ ہے, میں اس میں ایک خاص ایک پروگرام رکھ رہا ہوں, جو اس میں شامل ہونا چاہے اس کو بہت بڑے انعامات دیے جائیں گے, کوئی بہت زیادہ محنت کا کام نہیں, جو جتنے جس کے جتنا کرے گا اس کے لحاظ سے آئندہ اس کو ترقی ملے گی, پے میں اضافہ ہوگا. تو ہر ایک اپنے لحاظ سے ذرا کوشش تو کرتا ہے, آگے بڑھتا ہے کہ اچھا میں کچھ کر لوں, لیکن ایک تو دنیا کی چیز ہے, کوئی نہ بڑھے تو نہ بڑھے, اس کی مرضی ہے, لیکن عام طور پہ لوگ آگے بڑھتے ہیں ان چیزوں میں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہیں کہ اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے, اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں عبادت پسند ہے. میں ان 10 راتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں, ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت, ان دنوں میں اعمال کی فضیلت. اور ہم کہتے ہیں کہ, کہتے نہیں چاہے زبان سے نہ کہیں عمل سے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو جتنا کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم تو بہت کر رہے ہیں, ہم جتنا کر رہے ہیں وہ کافی ہے, ہمیں مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کم از کم دل کا جذبہ ہو ہمارے اندر, طلب ہو, اللہ تعالیٰ ہماری طلب کو دیکھتے ہیں, دل میں طلب ہو, ذرا سا ہم آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس کا تو اظہار کریں کہ یا اللہ ہمارے اندر چاہے ہم کمزور ہیں لیکن طلب ہے, ہم چاہتے ہیں یا اللہ آپ کے رحمت کو چاہتے ہیں, کچھ تو اضافہ کر لیں. ان مواقع پر, ایسے موقعوں پر جب انسان پیچھے رہتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. اور مجھے ضرورت نہیں ہے والی جو بات ہے وہ انتہائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. قرآن کریم میں اس کی بہت مذمت آئی ہے, کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى, سن لو کہ انسان حد سے آگے بڑھتا ہے, اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو مستغنی پاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر انسان کو یہ خیال ہو جائے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں, قرآن نے کہہ دیا انتم الفقراء الى اللہ, اگر یہ خیال ہو جائے اور یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ میں انعام دے رہا ہوں, آ جاؤ آ جاؤ, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو پیچھے بیٹھے ہیں, ہم ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, ہمیں نہیں آنا. یہ ہے استغنا۔ تو بہرحال ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کچھ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے اعمال میں، جو جتنا زیادہ کر لے بہت اچھا ہے۔ تو ایک بات تھی عمومی طور پر اعمال میں آگے بڑھنا اور اس کا اہتمام کرنا۔ دوسری بات ہے، ویسے تو حج کی عبادت ہے لیکن ظاہر ہے کہ حج میں تو ہم میں سے کوئی جا نہیں سکتا، تو اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں خصوصی طور پر خاص عبادتوں کے اعتبار سے دیکھے تو حج اور قربانی دو عبادتیں رکھی ہیں ذی الحجہ میں۔ یہ اسی ذی الحجہ ہی میں ہوں گی، اس کے دن متعین ہیں، اس کے علاوہ میں ہو ہی نہیں سکتی حج اور قربانی۔ سال بھر میں کوئی حج کرے نہیں ہو سکتا، قربانی کرے قربانی ہوگی نہیں۔ بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر دے، پیسے صدقہ کر دے، وہ صدقے کا ثواب اپنی جگہ۔ قربانی صرف ان دنوں میں ہو سکتی ہے جو قربانی کے ایام ہیں، ذی الحجہ کے پورے مہینے میں بھی نہیں، صرف ہو سکتی ہے 10, 11, 12 تاریخ کو، بس مغرب تک۔ 10, 11, 12 تاریخ، یہ 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ 3 دن بھی پورے نہیں، اس میں پہلی رات شامل نہیں ہے۔ 10 تاریخ کی صبح سے لے کر شروع ہوتا ہے تو 10, 11 اور 12 تاریخ کی مغرب تک رہتا ہے۔ ان دنوں میں قربانی کی تو بڑی فضیلت ہے، جس کا آگے انشاءاللہ مختصر تذکرہ کر دوں گا۔ ان دنوں میں نہیں کی، کوئی فضیلت نہیں۔ آج اگر کوئی قربانی کرتا ہے، ذی الحجہ کا چاند ہو گیا، چلو ہم بکرے کی قربانی کریں، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بہرحال خاص عبادتوں کے اعتبار سے تو یہ حج اور قربانی دو بڑی عبادتیں ہیں، لیکن میں تذکرہ کر رہا تھا کہ ہمیں 5 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، عمومی طور پر عبادتوں میں اضافہ، یہ نمبر 1 ہو گیا۔ اس میں جیسے میں نے بتایا کہ اپنی طلب کو انسان ظاہر کرے، دعاؤں کا اہتمام بڑھا دے، کچھ تلاوت کا اہتمام بڑھا دے، تسبیحات کا اہتمام بڑھا دے، اور اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں ان پر عمل کا اہتمام بڑھا دے۔ سنتوں پر، رات کو سونے سے پہلے کی سنت، مغرب بعد اوابین پڑھ لی، شام کی دعائیں پڑھ لی، مسواک کا اہتمام کر لیا۔ مسواک اگر اب تک زندگی میں نہیں آئے تو بہت بڑا ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص کما رہا ہے لیکن روزانہ کے 1 ڈالر کما رہا ہے، ایک شخص روزانہ کے کئی گنا زیادہ کما رہا ہے۔ جب جمع ہوگا، زندگی آخر جب گزرے گی، قبر میں جانے کے بعد اور میدان حشر میں، پھر پتہ چلے گا او اچھا یہ شخص اتنا آگے بڑھ گیا اس وجہ سے کہ مسواک کرتا تھا۔ یہ لکڑی تو تھی، کیا تھا؟ لیکن یہ لکڑی ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے ایک نماز 70 گنا کم از کم ہو جاتی ہے، ایک نماز 70 گنا نماز کم از کم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر ہم اب تک یہ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے تو اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے لیکن نقصان تو ہے، ایک نقصان تو ہے کہ اتنے بڑے نفع کو ہم بڑا نفع حاصل کر سکتے تھے، اس کی بجائے چھوٹا سا نفع لے رہے ہیں، وہ بھی آخرت کا۔ دنیا کا نفع ہو نہ ہو ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال تو اعمال میں اضافہ، سنتوں میں اضافہ، اپنے یعنی تلاوت میں، تسبیحات میں، نوافل میں، ان چیزوں میں اضافہ، دعاؤں کا اہتمام بڑھ جائے، یہ چیزیں ایک بات۔ دوسری بات ہے قربانی۔ حج کا میں نے ذکر کیا کہ حج تو ہم نہیں کر سکتے، تو بہرحال قربانی یہ دوسری عبادت ہو گئی۔ اس کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر بعد میں پھر خلاصہ 5 چیزوں کا کر دوں گا۔ قربانی بہرحال ایک اہم چیز ہے، اس پہ ماتحت تو واقعہ تو سب نے سنا ہی ہوگا کہ کس کی یاد تازہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا جا رہا تھا۔ ایک عجیب واقعہ ہے، وہ سب نے سنا ہے، سب کو معلوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان کا، اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو امتحان کا معاملہ ہوا تھا، بڑا سخت امتحان تھا، بڑا عجیب امتحان تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک عرصے کے بعد ملاقات کی اجازت ملی ہے، حکم کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتے تھے، چھوٹا بچہ ہے، ماں کو اور بچے کو مکہ مکرمہ کی واد غیر ذی زرع، غیر آباد جگہ میں جہاں کوئی پیداوار نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں، پہاڑوں اور جنگلوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے۔ دل تھا، ان کا بھی دل تھا، اللہ کے حکم کو مان گئے۔ پھر جب اجازت ملی، تشریف لائے، ملاقات کی، اچھا، بڑی محبت، بچہ بہت اچھی طرح پیش آ رہا ہے، باپ کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے چل رہا ہے، کیسی محبت، دل میں محبت کا جذبہ ابھرتا ہوگا۔ حکم آیا، اور حکم بھی براہ راست نہیں آیا بلکہ خواب میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے. اب حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ کر لو، پھر تو بہت آسان تھا، آسان تو نہیں لیکن پھر بھی چلو کوئی تعویل نہیں ہوتی نا، کہ چلو صاف صاف حکم دے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا خواب میں کہ ذبح کر رہے ہیں، اب کیا اس میں کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ تعویل بھی ہو سکتی تھی کہ نہیں شاید میں نے جو دیکھا ہے اس میں دیکھنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہوگی، حکم آئے تو بالکل صاف صاف حکم آ گیا، لیکن دل پہ پتھر رکھا اور فیصلہ کر لیا کہ بچے کو ذبح کرنا ہے. بچے کا امتحان لیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، رائے اس لیے پوچھی تھی کہ دیکھیں بچہ کتنے پانی میں ہے، اس کا کیا درجہ ہے، یہ کتنا فرما بردار ہے. اگر آسانی سے مان جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، عمل کرنا آسان ہے، اگر آسانی سے نہیں مانتا تو دوسرا رخ اختیار کرنا پڑے گا، اور طریقے سے اس کو باندھنا پڑے گا، زبردستی لے جانا پڑے گا، جو بھی طریقہ ہے کرنا تو ہے، اللہ کا حکم ہے. بچہ بھی آخر اللہ تعالیٰ کو، ان کو بھی تو مقام بتانا تھا، ہمارے سامنے ظاہر کرنا تھا کہ سید الانبیاء سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے تھے، انہی کے نسل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے. انہوں نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، یہ بھی نہیں کہا کہ ابا جان افعل ما ترى، جو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں تو آپ پورا کر لیجئے، افعل ما تؤمر، سمجھ گئے کہ تو میرے والد تو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھایا گیا تو خواب ہے اور وہ حکم ہے، امر ہے، تو اس لیے آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے آپ اس کو پورا کر لیجئے، میں صبر کروں گا انشاءاللہ، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھی، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر، ذبح نہیں کر رہے، چھری کاٹ نہیں رہی ہے. ایک تو یہاں پر پہلے ہوا تھا ان کے ساتھ کہ آگ میں گئے تو آگ جلا نہیں رہی، یہاں پر چھری سے کاٹ رہے ہیں تو چھری کاٹ نہیں رہی، بس آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی کہ بیٹے کو دیکھ کر ذبح کرنے میں تو ہو سکتا ہے کہ انسان کا ہاتھ رک جائے، لیکن آنکھوں پر پٹی باندھ کے زبردستی دل پر پتھر رکھا اور ذبح کرنا شروع کیا، چھری کاٹ نہیں رہی تھی، ذبح ہو گیا تو دیکھا اچھا ہے تو مینڈا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام تو پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں الفاظ استعمال فرمائے، فلما اسلما، جب یہ دونوں باپ بیٹے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اسلما، مکمل طور پر انہوں نے اللہ کے سامنے فرما برداری اختیار کر لی، عقل کو ایک طرف رکھا اور اللہ کی فرما برداری کے لیے وہ تیار ہو گئے، یہ اسلما، اسلام کا لفظ اللہ نے وہاں استعمال فرمایا. کیا ہمارے لیے بھی لفظ اسلام استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ وہ تھے کہ اپنی عقل ایک طرف، ہماری سوچ ایک طرف، بچے کا قتل جائز ہے ناجائز ہے عقل کے خلاف ہے نہیں ہے، اللہ کا حکم آیا بس ختم ہو گئی، ہماری عقل کیا ہے، اللہ تو اصل ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے ہے. اب آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں قربانی کرنے کے بجائے ہم صدقہ دے دیں، غربا بیچارے غربا کو ضرورت ہے، ہم جتنے میں قربانی کریں گے اتنے میں ہم لوگوں کو پیسے دے دیں، غربا کو کھانا کھلا دیں، کسی کا گھر بنوا دیں، یہ عقلی باتیں ہیں. ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، ہم بکرا ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہ ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی. بہرحال جن کو اپنی عقل پہ چلنا ہو وہ اپنی عقل سے اپنی جنت بنائیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی جنت، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. بہرحال قربانی خود کر رہے ہوں، ہمارے بڑے دوسرے، عام طور سے ہمارے لوگوں میں ہوتا ہے کہ گھر کے جو مرد ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، والد ہیں، جو بھی بڑے ہوتے ہیں گھر کے، وہ قربانی کرا دیتے ہیں، تو جو دوسرے ہوتے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ان کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے. ہو جانا الگ ہے، خود بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے، خود بھی حصہ لینے کی ضرورت ہے. کہ آج کل قربانی چاہے ان ملکوں میں ذرا مہنگی ہو رہی ہے، ان ملکوں میں ہمارے امریکہ کینیڈا میں ذرا مہنگی ہے قربانی، لیکن اگر کوئی کرانا ہی چاہے تو قربانی کرانا انڈیا پاکستان وغیرہ میں، ہندوستان میں تو بہت سستا ہے، تقریباً $30 کینیڈین کا ایک حصہ پڑ رہا ہے. کوئی پورا بکرا کرانا چاہے تو بعض علاقے ہیں کیوبا وغیرہ کی طرف کے علاقوں میں، وہاں پر پورا بکرا کینیڈین $90 का बन रहा है, पूरे $100 भी नहीं बन रहे। यूएस के तो और कम हो जाएंगे, तकरीबन 70 हो जाएंगे। तो बहरहाल ये अपनी तरफ से इंसान मजीद नफिल कुर्बानी करा ले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करा ले। एक रिवायत है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने दो मेंढे लिए और कुर्बानी कर रहे थे, तो उनसे जो ताबेई थे वो देख रहे थे, उन्होंने देख कर पूछा, क्या ये आप क्या ये क्या है, दो कुर्बानी आप जो कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं? तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि इन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवसानी अन उदहिया अन्हु फाना उदहिया अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ताकीद की थी, वसीयत की थी कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करूं, इसलिए मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी कर रहा हूं। तो बहरहाल कुर्बानी अपनी करें, दूसरों की तरफ से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज का वाकया सबने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हज के मौके पर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ऊंट नहर फरमा रहे हैं? 100 ऊंट। अपने हाथ से 63 ऊंट खुद नहर फरमाए, मजीद जो बाकी थे 100 का आदत पूरा किया अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किए। एक ऊंट में 7 हिस्से होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कुर्बानी करनी थी, एक कुर्बानी करनी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट किए, एक ऊंट में 7 हिस्से, इसका मतलब है 700 कुर्बानी की, 700 कुर्बानियाँ। और उन हालात में भी आपका लिबास वही मामूली, पेवन लगे हुए कपड़े, घर में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, घर में खाने की वही तंगी, कभी खाना है कभी नहीं है, कभी खजूर पे गुजारा कर लिया, मेहमान आया तो कुछ देने के लिए है नहीं, वही वक्त अभी तक भी गुजर रहा था। और कुर्बानी का वक्त आया तो 700 कुर्बानियाँ। हमारे यहाँ कुर्बानी का वक्त आता है तो हमारे पास पैसों की तंगी हो जाती है, हम गिन गिन के इस्तेमाल करते हैं, और आम दिनों में माशाल्लाह खाने की खूब फरावानी होती है। बहरहाल मैं सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ कि ये हमारी कुछ कोताहियाँ हैं। कुर्बानी के अय्याम हैं, इंसान 2 कर ले, 3 कर ले, 5 कर ले, अपने यहाँ कर ले और कहीं कर ले, ये बहरहाल कुर्बानी एक बहुत बड़ा अमल है। कुछ इसके फ़ज़ाइल भी जहन में हों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में नहर के अय्याम, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब अमल जो है वो कुर्बानी जानवर को ज़बह करना है। सहाबा ने पूछा क्या नेकी? फरमाया कि बिकुल शारतिन हसना, हर एक बाल के बदले में एक नेकी है। अजीब बात है कि कुर्बानी करें, इतना बड़ा सवाब भी हासिल करें, और उसका गोश्त कहाँ जाएगा? वो खुद हम लेंगे। गोश्त खुद इस्तेमाल करो, वैसे भी साल भर इंसान गोश्त तो इस्तेमाल करता ही है, तो ये गोश्त भी ज़बह भी करो और ख़ुद गोश्त भी ले लो और ख़ुद इस्तेमाल कर लो, फजीलत भी तुम्हें मिल गई, सवाब भी तुम्हें मिल गया और गोश्त भी तुम्हें मिल गया। ये तो ऐसे ही है जैसे पहले ज़माने के बारे में आता है कि उस ज़माने में, पहले ज़माने में बादशाहों के पास जब हदिया लेकर जाते थे, कीमती हदिया, वो बादशाह देख लेता था, उस पर हाथ रख देता था, हाँ ठीक है हमने कबूल कर लिया, अब तुम ले जाओ। ये गोया के हाथ रख लेना, कबूल कर लेना है। अल्लाह ताला ने गोया हमारी कुर्बानी के भी ऐसे ही मामला कर दिया, खुद ही ज़बह करो, बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है, गोया कि हम बहुत बड़े पैसे खर्च कर रहे हैं। खर्च किस पे कर रहे हैं? बकरा ज़बह किया, वो खुद ही ले रहे हैं, अपने आप पे खर्च कर रहे हैं, और हम समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम किया, और उसमें भी हम गिन गिन के इस्तेमाल करते हैं। ये कुर्बानी के का गोश्त जो है बड़ा बाबरकत होता है, इंसान अभी ज़बह करके रख ले और कुछ वक्त तक इस्तेमाल करता रहे, फजीलत भी मिलेगी और वैसे भी गोश्त इस्तेमाल होता रहेगा। तो बहरहाल ये कुर्बानी, उसके मुतालिक और तो बहुत से बातें हैं। हमारे मुल्कों में तो बड़े मुकाबले होते हैं कुर्बानी में, बड़ा जानवर हो, इतना महंगा हो, अच्छा तुमने कितने वाला जानवर लिया, मेरा जानवर तो फलां इतने वाला है, अच्छा तुमने इतना सस्ता ले लिया, नहीं नहीं महंगे वाला जानवर लेना चाहिए, मैंने तो इतने वाला लिया है। मुकाबले होते हैं कि कितने किसने कितनी कीमत का जानवर लिया, कितना वज़न था, क्या साइज़ था, क्या रंग था, बड़ी बड़ी। हालांकि कुरान करीम में साफ साफ अल्लाह ताला ने फरमा दिया लन यनालल्लाहा लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम, अल्लाह ताला तक उसका गोश्त नहीं पहुँचता, खून नहीं पहुँचता, खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले मग़फ़िरत हो जाती है, लेकिन खून अल्लाह तक नहीं पहुँचता। और گوش اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ تک تو تمہارے دل کا اخلاص اور تقویٰ پہنچتا ہے۔ ریاکاری کے لیے کیا، دکھانے کے لیے کیا، کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے کیا، انشاءاللہ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ ایک حدیث ہمارے لوگوں میں بہت معروف ہے، سمنو ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ موٹا اور فربا اور طاقتور ہونا چاہیے، اس لیے کہ صراط، جب کل صراط پر یہ تمہاری سواری ہوگی۔ ایسی حدیث جو ہے وہ ضعیف روایت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ فضیلت میں ٹھیک ہے، ہم فضائل کے لحاظ سے ہم عمل کریں گے، زیادہ خرچ کر لیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ فائدہ کس میں ہے، غربا کا کس میں زیادہ فائدہ ہے۔ ہم ایک بہت مہنگا جانور کریں، اس کے بجائے اگر ہم زیادہ جانور کر لیں، کئی غربا کو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، دیکھیں گے حالات کے لحاظ سے کس میں فائدہ ہے، تو وہ اس کا انسان اہتمام کر لے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جتنا موٹا اور طاقتور جانور ہوگا پل صراط پہ وہ ہمارے لیے سواری بنے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ہمارے اعمال کے لحاظ سے دو باتوں کا ذکر ہو گیا، نمبر ایک عام عبادتوں کا اہتمام، نمبر دو قربانی کا اہتمام، اپنے لیے کرے، اپنے متعلقین کے لیے کرے، اعز اقربا میں جو حیات ہوں، انتقال کر گئے ہوں، ان کے لیے کرے، اور اپنے دوسرے متعلقین ہوں، ہمارے بڑے ہوں، محسنین ہوں، ان کی طرف سے کر لیں، مشائخ کی طرف سے ان کو ثواب پہنچا دیں، امت کو ثواب پہنچا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچا دیں، کچھ بھی۔ بہرحال قربانی ایک اہم عمل ہے، انسان جب کر کے دوسروں کو پہنچاتا ہے خود کو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ ابھی اشتہارات عام چل رہے ہیں کہ ہندوستان میں کوئی کرانا چاہے $30 تقریباً ایک حصہ، اور بھی الگ الگ قیمتیں چل رہی ہیں۔ دو عمل ہو گئے، عام عبادات کا اہتمام اور قربانی کا۔ تیسرا کام وہ یہ ہے کہ حدیث ہے اور صحیح روایت ہے، مسلم شریف میں بھی روایت ہے اور کتابوں میں بھی حدیث ہے، لیکن مسلم شریف تو چونکہ سب جانتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کا ایک مقام ہے، اس میں بھی حدیث ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اور ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر بال اور ناخن نہ کاٹے قربانی کرنے تک۔ مفہوم بتا رہا ہوں، الفاظ تو مختلف ہیں مختلف روایتوں کے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تو اس حکم کو واجب قرار دیتے ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد سے بال ناخن کاٹنا ناجائز ہے، لیکن ہمارے یہاں استحبابی ہے، یعنی مستحب ہے، کر لے تو اچھا ہے، ثواب مل جائے گا، اور ایک طرح سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ حاجیوں کی مشابہت بھی ہو جائے گی، کہ حجاج کے لیے تو بہت سی چیزیں منع ہیں، خوشبو لگانا، لباس سلا و لباس پہننا وغیرہ، ہمارے لیے صرف دو باتیں ہیں۔ یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی بات، کہ اگر احرام میں ہے تو پھر خوشبو بھی نہ لگائے، کب لباس بھی نہ پہنے، یہ بھی نہ کریں، احرام میں نہیں ہے تو پھر بال و ناخن کیوں نہیں کاٹتے، یہ وہی عقلی باتیں نہیں کرنی ہمیں۔ فضیلت میں اب مسواک کرنے سے کیوں فضیلت ملتی ہے، وضو کرنے سے کیوں فضیلت ملتی ہے، کیوں تو ہر چیز میں آئے گا کہ اب مثلا ظہر میں 4 رکعت کیوں پڑھنی ہے، ہم 5 رکعت پڑھ لیں، تو یہ تو عبادات میں اللہ کی طرف سے دیے ہوئے احکام میں اپنی عقل کو، اپنی عقل کا حصہ لگانا، اور ہماری عقل سے، اب اپنی عقل سے ہم اس کے متعلق صحیح غلط کا فیصلہ کریں، ظاہر ہے یہ تو غلط بات ہوگی۔ دو چیزیں ہیں، بال کاٹنا منع، ناخن کاٹنا منع، بس جسم کے کوئی بال انسان نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے لے کر قربانی تک۔ یہ حدیث ہے، صحیح روایت ہے، اس کے بعد ہمیں مزید اس میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے عقل میں نہیں آتی یہ بات۔ تو بہرحال اس کا تو میں نے پہلے تذکرہ کر دیا، تین کام ہو گئے۔ تیسرا کام ہے جس کا پیچھے بھی ذکر آیا، روزہ ہے۔ روزانہ یہ 9 دنوں تک روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ جن عورتوں کے ذمہ قضا روزے باقی ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، جن کے ذمہ قضا روزے باقی رہ گئے ہوں تو قضا بھی رکھ لیں، دوسرے دنوں میں رکھنے کی بجائے ان دنوں میں رکھنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ ظاہر ہے کہ نفل روزہ رکھنا، قضا بھی انسان باقی ایام میں رکھے اور پھر ان دنوں میں نفل روزہ رکھے تو وہ تو زیادہ ہے فضیلت کی چیز، لیکن اگر ذمے میں قضا ہیں تو پہلے انسان قضا سے فارغ ہو جائے، جانے والے کتنی تیزی سے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کون کب چلا جائے، پہلے اپنے فرائض تو انسان ادا کر لے، تو ان دنوں میں روزے کی فضیلت بھی مل جائے گی اور قضا بھی ادا ہو جائے گا، تو قضا روزے رکھ لیں۔ تو یہ روزے عام دنوں کے، اور پھر 9 تاریخ کا روزہ جو ہمارے لحاظ سے بظاہر جمعرات ہوگا، یوم عرفہ کا روزہ، 9ویں ذی الحجہ کا روزہ، اس کی فضیلت ان دنوں میں سب سے زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے صغیرہ گناہ، پورے 2 سال کے صغیرہ گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں فرمایا، لیکن ظاہر ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ تو مسلمان کے ذمہ باقی رہنے ہی نہیں چاہیے، اور وہ توبہ استغفار کے بغیر معاف نہیں ہوتے. تو تیسری چیز ہو گئی، چوتھی چیز ہو گئی روزہ، اور پانچویں چیز ہے تکبیر تشریق، جو آئندہ اس جمعرات کو نہیں، آئندہ جمعرات کو 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ ہے اس دن شروع ہوتی ہے، فجر سے شروع ہوگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہے 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہوگا. تو فجر کے بعد جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان مردوں کے لیے تو ہے ہی لازم، اور یاد رکھنا آسان بھی ہوتا ہے، گھر میں عورتوں کے لیے بھی اس کا اہتمام ضروری ہے، وہ چونکہ بھول جاتی ہیں تو ان کے لیے آسان ہے کہ لکھ کے لگا لیں، جہاں نماز پڑھیں نماز کی جگہ بھی متعین رکھیں اور وہاں سامنے لکھ کے لگا لیں تاکہ یاد رہے. یہ چھوڑنے کی چیز نہیں، یہ ان دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص تحفہ دیا ہے، یہ پڑھو تمہیں فضیلتیں ملیں گی، اور ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رہے گا تو پڑھ لیں گے، نہیں تو کوئی بات نہیں، وہی استغنا والی کیفیت جو ہماری ہوتی ہے، ایسا نہ ہو. تو یہ تکبیرات پڑھنی ہے 23 نمازوں میں، جو لازم ہے 23 نمازوں میں. پہلا دن 9 تاریخ ذی الحجہ کی، 9 تاریخ یوم عرفہ جو کہلاتا ہے، تو فجر سے شروع ہوگا، پورے دن کی 5 نمازیں ہو گئیں، 10 تاریخ کی 5 نمازیں ہو گئیں، پھر 11ویں تاریخ کی 5 نمازیں ہو گئیں، 12ویں تاریخ کی 5 نمازیں ہو گئیں، 20 نمازیں ہو گئیں، پھر 13 تاریخ کی فجر ظہر اور عصر، بس 23 نمازیں. یہ 23 نمازوں تک یہ تکبیرات ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے میں نے بتایا پڑھتے رہیں، درمیان درمیان میں جب موقع ملے زیادہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، یہ تو ان تکبیرات کے ایام ہیں، لیکن خاص طور پہ ہر فرض نماز کے بعد اہتمام سے پڑھنے کی ضرورت ہے، جو کہ لازم ہے. مردوں کے لیے تو یہ ہے کہ آواز سے پڑھنا ہے، عورتوں کے لیے کہ یعنی اتنی آواز سے نہیں کہ دوسرے غیر مردوں تک آواز ان کی پہنچ جائے، متوسط تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھ لیں یا آہستہ آواز سے بھی پڑھ لیں، عورتوں کے لیے کوئی حرج نہیں، مردوں کے لیے ذرا آواز سے پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ 5 اعمال ہو گئے. عام عبادتوں کا اہتمام، عبادتوں میں کچھ اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، قربانی، 3 بال و ناخن نہیں کاٹنے، 4 روزہ اور خاص طور پہ یوم عرفہ کا روزہ، اور 5 تکبیرات تشریق جو 9 ذی الحجہ کو شروع ہوں گی فجر سے انشاءاللہ. یہ خلاصہ تھا ان ایام میں ہمیں جو اعمال کرنے ہیں اس سلسلے میں. یہاں تک اس بات کو تو ہم اس موضوع کو تو ختم کرتے ہیں، آگے جو سوالات میں ایک دو چیزیں ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ کر لیتے ہیں.